حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت جنا والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد والے. اللهم صل على محمد. عزاداران شہید الشہداء ماہ محرم کا ساتواں دن اور بہرحال چند دن کا مہمان ہے جو کربلا دو کو کاروان اترا تھا. آج ان کا پانی بند ہو گیا ہے. کل سے جب آپ پانی پیجیے گا تو امام حسین کے بچوں کو یاد کیجیے گا. یقیناً آپ نے بھی پوری کوشش کی اور بہرحال ہم سے جو ہو سکا ٹوٹا پھوٹا ان ایام میں انجام دے رہے ہیں. ہر شخص اپنی پوری کوشش سے ماتم جلوس عزاداری کر رہا ہے اور ہو رہی ہے. ہمارا اصل ہدف ہی عزاداری ہے اور عزا ہی کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر محبت اہل بیت کو اجاگر کرنا ہے. نہ صرف اپنے اندر بلکہ دوسروں کو بھی اہل بیت کے قریب کرنا ہے، تبھی ہم محبان عزا کہلائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عزاداری کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ کوئی ہمیں دور سے دیکھے اور اسے اور ہمارے قریب آتا، عزاداری کے قریب آتا، مجلس کے قریب آتا، ہمیں دور سے دیکھے اور دور ہی ہو جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں پر میں اپنے قریب نہیں کرنے آیا یا اپنے کسی کمپنی کے کسی کو قریب کرنے آیا ہوں یا آرگنائزیشن کے. یہ معاملہ الہی معاملہ ہے، یہ معاملہ ولایت کا معاملہ ہے. اگر آج کوئی خدا نہ خواستہ میرے کسی عمل سے مجلس سے اٹھ کے گیا تو کل میں سید الشہداء کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا، کیسے دکھاؤں گا میں ان کو. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ بہرحال عزاداری کو بہتر سے بہتر منظم نظم کے ساتھ اور کسی کو ظاہراً تکلیف نہ ہو ایسا کوئی عمل نہ کریں. خاص طور پہ ان ایام عزا میں جہاں پر ضرورت ہے وہاں اتنا لاؤڈ سپیکر یا جو جہاں ضرورت ہے جب مجلس ہے، اور باقی اس کے علاوہ میں ہم تھوڑا سا خیال رکھیں. کیونکہ دیکھیں یہ پیغام بشریت کی بقا کا پیغام ہے، اور یہ بقا کا پیغام بہت منظم طریقے سے لوگوں کے اذہان تک منتقل ہونا چاہیے. دوسری طرف دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس پیغام کو روکو، روکو، نہیں رکتا تو خراب کر دو، تاکہ اب یہ روک نہیں رہے پیغام کو، تو کس طریقے سے یہ پیغام کسی اور طریقے سے گھومتا گھماتا ہوا کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو، یہی انہوں نے کوشش کی. اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں دشمن گھبراتا ہے کہ ماہ محرم آتا ہے، لباس سیاہ ہو جاتے ہیں، ہر جگہ جلوس ہوتے ہیں، ہر جگہ ماتم ہوتا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ٹی وی بھی سارے شیعہ ہو جاتے ہیں، سارے ٹی وی شیعہ ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے سب شیعہ ہیں. کیوں؟ بلال ان کو اپنے حساب سے، کسی کو ہمدردی بھی ہوتی ہے، کچھ چاہتے بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کو ریٹنگ بھی چاہیے ہوتی ہے کہ بہرحال. لیکن دشمن یہی خوف کھاتا ہے کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں مگر یہ پھر ماہ محرم کے چاند کے ساتھ یہ سب پھر ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے معاشرے میں نفرت ڈالی جائے اس مکتب کے خلاف، مگر پھر محرم آتا ہے اور پھر لوگ جوگ در جوگ. تو اب یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ممبر سے، نوحے سے، مرثیے سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے مکتب کا آدمی اگر مجلس میں بیٹھا ہو تو وہ اہل بیت سے دور نہ ہو. عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، اگر ہم نے کسی شخص کو دور کیا، اس کو ہم نے اپنے آپ سے دور نہیں کیا، اسے ہم اہل بیت سے دور کر رہے ہیں. جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جذب کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی اس کا ہو، آپ کے سامنے مولا کی زندگی ہے. کتنے نصیری ہیں، وہ نصرانی ہیں اور وہ مسیح ہیں، یتیم ہیں، مگر امام یہی نہیں دیکھ رہے کہ کون ہے. امام جا رہے ہیں ان کے گھروں میں، ان کے بچوں پہ سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. کیسی شخصیت ہے کہ ہر آدمی کھنچ رہا ہے امام کی طرف، ہر آدمی کھنچتا ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جرداق مسیح، کے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جس نے امام علی پر کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واحد تاریخ انسانیت کا شخص دیکھا کہ عام آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے دشمن کم ہو جاتے ہیں، مگر یہ وہ واحد مظلوم ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مہم ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ جب بھی اس کا ذکر کیا جائے گا یا اسے کہیں نہ کہیں شامل کیا جائے گا، باطل خود بخود چھٹنا شروع ہو جاتا ہے. باطل چھٹنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں خوف ہے لوگوں کو آج بھی امام علی سے؟ کیوں خوف ہے؟ اس وقت ان کو خوف تھا، اور یہ خوف کربلا میں یہی تو تھا خوف، کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیج دے محمد والے، اللہم صلی علی محمد. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ اصل ان کے دلوں میں میرے بابا کا بغض ہے، بغض علی تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے آبا و اجداد کا ہر ایک شخص، کوئی بدر میں، کوئی احد میں، کوئی خندق میں کٹا ہوا تھا، ان کو وہ بغض تھا. مگر کیا اور لوگوں نے نہیں مارا ہوگا؟ اور لوگوں کی تلواریں نہیں چلی؟ پتہ نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے، ہمیں تو نظر نہیں آتی. ہم نے تو تاریخ میں جب بھی دیکھا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ خیبر ہو، ہم تو جب بھی تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی تلوار چلتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ہی تلوار چلتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک ہی شخص ہے جو نظر آتا ہے، چاہے وہ دشمن کے سر کے دو ٹکڑے کرنے ہوں، چاہے وہ در کو اکھاڑنا ہو، چاہے وہ احد میں رسول کے گرد گھومنا ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ میں جا کر بتوں کو گرانا ہو، ایک ہی شخص ہے. خوب یہ شخص خود نہیں آئے کہ میں خود نہ، اصلا خود تو وہاں، خود ہی تو وہاں ہے ہی نہیں. وہاں تو ایک ہی صدا ہے مولائی یا مولا انتل مولا انل عبد، وہاں تو یہ صدائیں ہیں، کیونکہ جو خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے خدا اسی کی ذات کو پورے تاریخ میں جو ہے وہ چھا دیتی ہے. اب جتنا بھی ہم کوشش کر لیں اسلام کی تاریخ سے ہم حضرت علی کو نہیں ہٹا سکتے. اب گھبراہٹ یہی تھی کہ اب علی تو نہیں ہٹ رہا تو اب کیا کریں، پلیس چینج کر دیں، تھوڑی پلیسمنٹ چینج کر دیں. نہیں مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں علی کے ہاں نہیں ہوتا، صرف علی کو مانتے ہیں علی کے ہاں چاہیے. صرف علی کو ماننا ہے تو علی کو چاہیے. ہاں حضرت، یہ معاملہ ولایت کا ہے. خوب، حدود الہی کو اسلام معین کرتا ہے، حدود ہیں، یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، یہ بارڈر ہے، اس سے آگے آپ کام انجام دیں گے اللہ کی حد جاری ہو جائے گی. یعنی آپ نے خدا نہ خواستہ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو تکلیف دے دی، یہ آپ نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا، اب آپ کو سزا خدا کہتا ہے کہ دینی ہے. لیکن خدا زبردستی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کام کریں. ہاں عالم میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتے ہوں، ان کے تکوین میں ہے کہ وہ ذکر خدا کریں گے. اب خود ہے امام علی کہتے ہیں کہ جتنی موجیں ہیں، جتنی ان کی تعداد ہے، سب لا الہ الا اللہ کر رہی ہیں. جتنے پتے ہیں، جتنے درخت ہیں، سب کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کر رہی ہیں. جتنے پتھر ہیں، جتنی موجودات ہیں، جتنے جمادات، سب خدا کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کرنا ہے. لیکن خدا نے انسان کو اختیار دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. تم ریسرچ کرو اپنی عقل سے، اگر تمہیں دین سمجھ میں آتا ہے، اب جب دین سمجھ میں آ گیا، خدا کو ایک مان لیا، اب تمہارے اوپر حدود قائم ہو جائیں گے. اور اگر خدا کو نہیں مانا تو تم ہو ہی مشرک، پھر تمہارے دوسرے حدود ہیں. لیکن جب اب خدا کو مان لیا تو اب یہ کہنا کہ دو رکعت کیوں پڑھتے ہیں مولانا، چار کیوں نہیں پڑھتے صبح اٹھ کے، دس کیوں نہیں پڑھتے، خوب یہ اب میں تو گھر سے تو نہیں لے کر آیا ہوا، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بھیجا ہے. یا تو اللہ کو پہلے ماننے سے پہلے سوچتے، لیکن اب جب مان لیا ہے تو اب دو پڑھنے ہیں. مولانا روزہ یوں کیوں رکھنا ہے، اللہ کا حدود ہے. حجاب کیوں کرنا ہے، اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں. یہ آپ، یہ بعض اوقات ہے نا کوئی انسان ان حدودوں کو توڑتا ہے، تو یہ آپ، یہ کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے. اگر کوئی بچی غفلت کے اندر اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتی اور حجاب نہیں کرتی، تو یہ اپنے ماں باپ سے مقابلہ نہیں کر رہی ہے، یہ اللہ کے حدودوں کو توڑ رہی ہے. دل کا حدود اللہ، اللہ کے حدود ہیں، یہ توڑ رہی ہے. کس کے مقابلے میں آ رہی ہے، اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے جو حدود ہیں ان کو توڑ رہا ہوں. کس کے مقابلے میں آ رہا ہوں میں، خدا کہہ رہا ہے یہ نہیں کرو، خدا کہہ رہا ہے یہ کرو، خدا کہہ رہا ہے احترام کرو، خدا کہہ رہا ہے یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دو. اب بعض اوقات کہتے ہیں بعض لوگ کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی تسبیح دے دیں. ہم لوگوں کو بھی تو عادت ہے نا وظیفوں کی، عاملوں کی، اور ہمارا معاشرہ بھی زیادہ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے. بابے کے پاس جانا ہے، عامل کے پاس جانا ہے، تو عادت ہے کہ مولانا آیت اللہ بہجت کی خدمت میں بھی شخص آیا کہ کوئی مجھے وظیفہ دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ جو حلال ہے اس پہ عمل کرو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. کہا یہی کر لو، بہت بڑی بات ہے. اب ہم بعض اوقات پتہ نہیں کن وظیفوں اور چلوں کے چکر میں رہتے ہیں، اور جو حلال اور واجبات ہیں وہ ہم سے مس ہو رہے ہوتے ہیں. مولانا رزق بہت تنگ ہو گیا ہے، مشکلات ہیں. بھائی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کوئی تو کہتا ہے مولانا وہ تو میں قضا پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے کبھی قضا ہو جاتی ہے، کبھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے رزق کو فجر کے وقت لکھا ہوا ہے. خود مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خود مولا فرماتے ہیں کہ جس کی بہت مشکلات ہوں وہ فجر کے نماز سے طلوع تک، یعنی بین طلوعین، مسجد میں بیٹھے، یعنی مسجد میں نماز پڑھے فجر کی اور سورج کے طلوع، ایک گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، سوا گھنٹے کا، وہاں بیٹھے. اسی لیے فجر کی جو نماز کی تعقیبات ہیں وہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا، آرام سے آرام سے گھنٹہ. تعقیبات کسے کہتے ہیں؟ میں بچوں کو کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، جو نماز کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، اسے تعقیبات نماز کہتے ہیں. مفاتیح الجنہ کھولیں، دیکھیں شیخ عباس قمی نے اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، کیا ہے. ہمارے لیے ہے نا، وہ مرنے کے بعد تھوڑی مفاتی ملے گی. مرنے کے بعد تو آپ کی قبر پہ کوئی آگے پڑھے تو پڑھے، وہ بھی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی تو وہ آگے پڑھے گی، ورنہ تو قبر کیا مطلب، جتنی جلدی جنازے کو دفناؤ گھر چلے. یہی پریشانی ہے نا. اگر کوئی مشکل ہے، مولا کہتے ہیں کہ بیٹھیں اور یہ دعائیں پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی اور چیزوں کے چکر میں رہتے ہیں. شارٹ کٹ چاہیے ہمیں زندگی میں. جان بات، اگر شارٹ کٹ زندگی میں ہوتا تو پروردگار ایک اسلام کا ورژن 23 سال میں جو شریعت اتری تھی ایک وہ اتارتے. ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے کریش کورس پروگرام بھی اتارا ہے 2 سال کا بھی، یہ اگر آپ کو چاہیے. اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہاں ایک شارٹ کٹ ہے اسلام میں، اگر کسی مقام پہ پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کربلا ہے. کہ اگر کہیں دیر ہو گئی ہے، کہیں نہیں پہنچ پائے، کربلا آ جاؤ. یہ ایک رات میں ہزاروں سال کا سفر طے کروا دے گی. یہ کربلا ہے، یہ آسان نہیں ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک حاج ملا شخص تھے، مجلسیں پڑھوتے تھے، اور کہتے ہیں میں نے آیت اللہ میلانی کے یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا یہ شخص آیا اور لباس بھی سادہ سا. آیت اللہ میلانی، کسی نے توجہ ہی نہیں دی، آیت اللہ میلانی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، بڑے احترام سے انہیں بٹھایا. میں سمجھا کہ جب اتنی بڑی شخصیت احترام کر رہی ہے تو کوئی مقام تو ہوگا. تو پتا کیا کہ وہ مجلسیں پڑھتے تھے، خطیب تھے. تو جس جگہ وہ ہر سال عشرہ پڑھتے تھے، ایک سال جو مجلس پڑھواتا تھا اس نے ان کو نہیں بلایا. اس نے بولا میں کسی اور کو بلاتا ہوں. اس نے کسی اور کو بلایا. چند دن گزرے، مجلس چلی تھی، چھٹی ساتویں پتنی ایسی مجلس تھی، وہ جو خطیب تھا وہ نہیں آیا. اچھا یہ مجلس میں نہیں آتے تھے، کیوں نہیں آتے تھے؟ کہ بانی کو شرمندگی نہ ہو کہ مجھے نہیں بلایا تھا تو میں اس لیے آ رہا ہوں، اس کے لیے نہیں آتے تھے یہ گھر بیٹھ. اب یہ پریشان کہ خطیب نہیں آیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہے، کرتا خلوص سے تھا. جب وقت گزرنے لگا تو حضرت سیدہ سے متصل ہوا وہ شخص، اور کہتا ہے یا سیدہ میری مدد کیجئے، مجلس آپ کے بیٹے کی ہے. کہتا ہے ابھی یہ کر رہا تھا، سوچ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مجلس آوازیں آ رہی ہیں، ممبر پہ خطیب کی آواز آ رہی ہے، تو یہ سمجھا کہ خطیب پہنچ گیا. یہ جب جا کے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ وہی جو ملا تھے وہ بیٹھے ہوئے مجلس پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے جب مجلس پڑھی اترے تو کہا آپ کیسے آ گئے؟ کہا میں گھر بیٹھا ہوا تھا، حضرت سیدہ میرے خواب میں آئی، کہا کہ جاؤ ہماری مجلس برپا ہونی چاہیے. آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں کہ انسان اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ مستقیم اس کو امر کرتی ہیں، کہاں مجلس، عزاداری، اہمیت ہے اس کی، تبھی تو اس کو بچا کے رکھنا ہے. یہاں پر گور خزانے نکل رہے ہیں، اسی کو بچانا ہے. اور کتنی مجلسیں ہیں اور کون سی مجلس خدا قبول کرے کسی کو بھی نہیں پتا. اب بولیں جی لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کروڑوں لوگ سن رہے تھے، کیا پتا قبول ہی نہ ہو. نجف کے بہت بڑے مولانا کوثر نجفی کا مشہور واقعہ، کہ سارا دن مجلس سے پڑھتے ہیں جیسے ہمیں پڑھتے ہیں، ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے، میں بہرحال یہاں سے بھی یہ پیغام دوسروں تک کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے، لوگ بہت رابطہ کرتے ہیں مولانا صاحب مجلس پڑھ دیں مجلس پڑھ دیں، کون نہیں چاہتا مجلس نہ پڑھے، ہیں ہی مجلس پڑھنے کے لیے، لیکن بہرحال مجلس کا شیڈیول، مجلسیں جو ہیں وہ پہلے سے شیڈیول ہوتی ہیں، اب درمیان میں اچانک سے کچھ کرنا پورے شیڈیول کا، یا شاید یوں کہہ لیں کہ شاید میرے اندر توان یا طاقت نہیں ہے کہ میں دن میں زیادہ پڑھ سکوں، جو ہے میں اتنی پڑھ سکتا ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں، بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں تو نہیں کر پاتا آدمی، وہ بھی خطیب تھے مجلسیں پڑھتے تھے بڑی بڑی، ان کو کسی بچوں نے کہا کہ ایک مجلس پڑھنی ہے، ان کو میرے پاس وقت نہیں ہے، کہا تھوڑی دیر، کہا اچھا میں تھوڑی دیر پڑھوں گا آؤں گا بس، گئے جا کے کیا دیکھا چھوٹے سے بچے ہیں چند اور زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس پڑھنے گئے، انہوں نے کہا میں بس تھوڑے سے مصائب پڑھوں گا بس، کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ، انہوں نے پڑھے اٹھ کے جانے لگے، بچوں نے چائے دی، تو انہوں نے چائے دے گی، چائے ٹھنڈی تھی، انہوں نے چائے کو یوں پھینگا کہ میں چائے نہیں پی رہا، چلے گئے، رات کو خواب میں سوئے، خواب میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا، اللہم صل علی محمد و آل بی بی کو خواب میں دیکھا، بی بی نے کہا کہ ہم نے تمہارے پورے دن کوئی بھی مجلس قبول نہیں کی، کہاں صرف وہ ایک مجلس جو تم نے بچوں کے ہاں پڑھی تھی وہ قبول کی، مگر ہمیں تم سے ایک شکوہ ہے، کہا تم نے وہ چائے جو بچوں نے دی تھی وہ تم نے نہیں پی، وہ چائے ہم نے خود بنائی تھی، اللہ خوب، اگر ہمارے ذہن میں صرف اتنا ہو کہ وہ خاتون مجلس میں آتی ہے اپنے بیٹے کا پرسال لینے، تو ہمیں کیسی مجلس کرنی چاہیے، چاہے ہمارا انتظام ہو چاہے ہمیں پڑھنا ہو، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، بی بی کو راضی کرنا ہے، ہو سکتا ہے میری کوئی بات ان چند دنوں میں آپ کو اچھی نہ لگی ہو، آپ راضی نہ ہوئے ہوں، انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل ہدف یہ ہے کہ کیا وہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، اگر وہ راضی ہیں تو جہان ناراضی ہو آپ سے کیا فرق پڑتا ہے، شفاعت آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، شفاعت تو ان کے ہاتھوں میں ہے، کرتا تو روزے قیامت میں میری بی بی وہ کرتا لے کر آئیں گی، عالم نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوا ہوگا، مجھے تو اور آپ ہم سب کو ان کی شفاعت چاہیے، لیکن بہرحال یہی عزاداری ہے جو ہمیں علم بھی دیتی ہے، معرفت بھی دیتی ہے اور سب کچھ دیتی ہے، عزیزان محترم امام کی معرفت بہت ضروری ہے، اب اگر یہ حدود الہی کو جو خدا نے معین کیا ہے اگر میں اس کو نہیں بچاؤں گا تو گویا میں دین کو نہیں رکھ رہا، امام حسین کربلا آئے اس لیے، اچھا ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ عمل نہیں کرتے تھے، نہیں، اگر ایک شخص دین پہ عمل نہ کرے خود نہ کرے، خود نہ کرے اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن اگر اس حدود الہی کے مقابلے میں دوسرے حدود آ جائیں، دوسرا سسٹم آ جائے اور ایک شخص ایسا آ جائے جو ایسی فضا قائم کر لے جہاں پر آپ اللہ کے حدود ادا نہ کر سکیں، تو وہاں پر پھر آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کم از کم خدا کا نمائندہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیوں؟ کیونکہ ایسی فضا قائم کی جا رہی تھی جس میں اللہ کے حدود نظام میں توڑے جا رہے تھے، حاکم شراب خور، حاکم فاسد، حاکم جب فاسد ہو جائے، حکومت نظام جب اسلام کا فاسد ہو جو کہ وہ ظاہر میں ہے، تو آپ لوگوں سے کیا توقع رکھیں گے، یعنی گویا ایسا نظام قائم کیا جا رہا تھا کہ جو اسلام کو ختم کر دے گا آہستہ آہستہ، یعنی ایسی شکل اسلام کی آئے گی کہ جو اصل اسلام ہوگا ہی نہیں، اور پیچھے کون ہے، پیچھے ابلیس ہے، اور ابلیس نے کیا کیا، کرسچینٹی کے ساتھ بھی کیا کیا، اس نے بھی وہاں پہ بھی اس نے آلٹرنیشن دی، چینج ہو گیا، ہر مذہب کے ساتھ اس نے یہی کیا، یہاں پہ بھی اس نے یہی کیا، پوری طاقت لگائی 50 سال 50 سال رسول کو گئے ہوئے، اور ایسا شخص آ کر اس مسند پہ بیٹھ گیا اور لوگ خاموش خاموش، کچھ نہیں کہہ رہے. یہ المیہ تھا. اس شخص کا مسئلہ وہ کچھ بھی کرتا رہتا اپنی زندگی میں، نہیں، یہ خاموش تھے. امت خاموش تھی. حدود الہی ٹوٹے جا رہے تھے، توڑے جا رہے تھے. مرض سرحدوں کو اسلام کی تار تار کیا جا رہا تھا اور امت خاموش بیٹھی ہوئی تھی، خاموش، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اب اگر نظام کو، اور اگر آپ یوں کہیں کہ آزاداری کے حدود کو اگر توڑا جا رہا ہو، آزاداری کو کسی اور رخ پہ موڑا جا رہا ہو، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے خاموش، گھبرا گئے آپ تھوڑے سے مجھے لگ رہا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. دیکھیں کام کیسے کیا، کیسے کرتے ہیں کام، قوم کو کیسے سلایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ. اگر کوئی سامنے سیدھا آ کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے یہ چیز آپ کی پسند نہیں، آپ بولیں بھائی آپ کون ہوتے، نکلے یہاں سے. نہیں، وہ کہہ کے نہیں، مجھے تو بڑی پسند ہے، میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں، لیکن تھوڑا ایسے کر لیتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو پسند تو کرتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ آپ کو بھی تبدیل کر دے اور آپ کو محسوس ہی نہ ہو. اور پھر جب کوئی شخص آ کر کوئی بات کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ سب یوں دیکھیں گے اس کو، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا تھا، ہم تو جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب سے آپ دیکھ رہے ہیں چیز صحیح ہو، کوئی گارنٹی ہے؟ اصل کیا ہے آزاداری کا، کیا وہ ہو رہا ہے، کیا یہ آزاداری قوموں کو بیدار کر رہی ہے؟ کہ یقیناً کر رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن کیا ہم اس آزاداری کو یونیورسل کر رہے ہیں، دنیا میں اس پیغام کو بھیج رہے ہیں؟ جس طرح دیکھیں ہر جگہ دنیا میں پروٹیسٹ کا طریقہ الگ ہے، پیغام سننے کا طریقہ الگ ہے، ہر جگہ الگ ہے. ہمارے یہاں الگ طریقہ ہے، ہم جلوس نکالتے ہیں، ماتم نکالتے ہیں، شبی نکالتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ برصغیر پاک ان کا طریقہ ہے، خوب یہ طریقہ ہے. اس طرح آپ عراق جاتے ہیں، آپ وہاں پر کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ عراقی کیسے کر رہے ہیں، بھارا وہ ان کا طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنے کا، یاد منانے کا، گریا کرنے کا. اس طرح ہے ایران کے اندر الگ ہے، اس طرح عرب ملکوں میں اور ہر جگہ الگ ہے، ویسٹ میں الگ ہے. لیکن اگر ہم ان طریقوں کو ہدف بنا لیں اور پیغام کو چھپا دیں، پھر کیا ہوگا، پھر بات کیسے پہنچے گی؟ دیکھیں ہر دور میں امام کے مقابلے میں جو نظام آیا ہے، اس نے ہر طریقے سے اس امامت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس کے بس میں تھا. اب ہارون رشید کا دور ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اب اس نے ایک جادوگر یا جو چیزیں دکھاتے ہیں آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کو بلایا ہوا، کوئی آیا ہوا. اب اس کو بہت شوق تھا کہ کسی طریقے سے امام کو، کبھی علمی بحثیں کرواتا تھا، کبھی کسی کو بلاتا تھا کہ امام کی کہیں نہ کہیں کہیں رسپیکٹ کم ہو، کس طریقے سے اذیت کرے. کہنے کو بڑا امام کا خیال رکھتا تھا، لیکن بہت سخت اندر سے عداوت رکھتا تھا. اب اس نے کہا کہ جب امام آئے تو تم کچھ ایسا کرنا کہ لوگ ہنسیں. اب اس نے کھانے بھی بلایا ہوا, امام روٹی اٹھانا چاہ رہے ہیں, اب وہ اپنے کرتب سے روٹی کو ادھر کر دے, کبھی روٹی کو ادھر کر دے, یعنی امام کو تکلیف دے رہا ہے. جہاں وہ خلیفہ بیٹھا تو اس کے پیچھے ایک قالین تھا, اس قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے انگلی سے اشارہ کیا, اچھا ہم سنتے تو ہیں یہ بات لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھیں, سمجھیں بھی صحیح, کہ امام کس عالم سے اس شیر کو یہاں بلا رہا ہے, کس عالم سے بلا رہا ہے, امام کا اختیار کتنا ہے, کس عالم تک امام اختیارات رکھتا ہے. امام نے اشارہ کیا, تصویر شیر بن کے آئی, کھا گئی, نہیں وہ بے ہوش ہو گئے خلیفہ صاحب, ان کی ہمت اتنی تھی, طاقت اتنی تھی بیچارے کی, وہ بے ہوش ہو گئے. اٹھے تو کہنے لگے بھائی اس کو باہر لے آئے. امام نے کہا جس کو یہ کھا لیں وہ باہر نہیں آتا, ہاتھ واتھ جوڑ کے اس کو واپس بھجوایا انہوں نے. امام چاہتے تو کر سکتے تھے عزیزان محترم, لیکن آئمہ نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ قومیں سو رہی تھی, قوم سو رہی تھی, امام چاہتے تھے قوم بیدار ہو, قوم بیدار ہو کہ ایسے خلیفہ کو ہٹائے اور جو امام کا حق ہے اسے دے, مگر قوم سو رہی تھی. اور ایسے واقعات آئمہ کے بہت بہت سارے واقعات ہیں, عالم ملاخوت کے, عالم جبروت کے. اور خود واقعہ ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ صلی علی محمد و آل محمد, یا علی یا علی یا علی مدد حق. خود واقعہ مفصل ہے, میں صرف بتانے کے لیے کہ اختیارات کتنے ہیں. کہ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے ممبر پہ مولا بیٹھے ہوئے تھے, مولا نے پتہ نہیں کچھ اشارہ کیا کہیں جانے کے لیے, بادل آئے اور امام بادل پر تشریف رکھے اور ایک بادل پہ میں تشریف رکھا, اور نہ جانے کہاں لے گئے, اور کچھ معاملات تھے کچھ ان کو طے کرتے ہوئے ہم واپس آئے اور آ گئے. اب یہ ان کے لیے کوئی کمال نہیں تھا, یہ ان کے لیے کوئی کمال نہیں تھا. مثال کے طور پر جیسے آج کل کے دور کا جوان, اگر آج سے آپ 15 سال 20 سال پہلے جائیں تو آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسی ڈیوائس ہوگی کہ جس سے میں اس دنیا سے اس دنیا کے کونے تک لائیو چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ڈیوائس پہ دیکھ رہا ہوں گا. آج سے 15 سال پہلے نہیں ہوا, یہ جب یہ یوفون لانچ ہوا ہے آپ کا, آپ بولے مولانا آپ کو بہت ڈیٹیل زیادہ پتا ہے, یوفون جب لانچ ہوا ہے نا تب جی ایس ایم عام ہوا ہے پاکستان کے اندر. اس سے پہلے ہمارے پاس دوسرے ٹیکنالوجی تھی جس پہ دوسرے فون تھے. جی ایس ایم کیونکہ ڈیجیٹل کوڈنگ ہے, وہ اینالاگ تھا, یہ ڈیجیٹل کوڈنگ ہے. اس ڈیجیٹل میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ڈیٹا کو کوڈ اور ڈی کوڈ بہت تیزی سے کرتا ہے. اس کا بی ٹی ایس کا سسٹم, اس کا ڈیٹا کی جو رفتار ہے فائبر آپٹک پہ اور سیٹلائٹ دونوں پہ, دو طریقے ہیں دنیا میں ڈیٹا ٹرانسفر, ایک فائبر آپٹک ہے جو پوری دنیا میں بچھی ہوئی ہے اور ایک سیٹلائٹ ہے. یہ کچھ سالوں میں عام ہوا ہے, اس سے پہلے ہمارا تصور نہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے گھر کی لائٹیں آن کر سکتے ہیں, آف کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ یہاں ہیں, آپ کا آفس امریکہ میں ہے, آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے اپنے آفس کو دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے, اور نہ جانے کتنے سافٹ ویئر جو ابھی دنیا کے اندر چل رہے ہیں. آپ گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھے ہوئے, یہ تصور نہیں تھا پہلے. مگر ابھی جو کر رہا ہے, اگر آپ 15-20 سال پرانے کسی کو اٹھائیں تو بولے او کیا, لیکن ابھی بچہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے, یہ تو کچھ نہیں ہے. ابھی تو ہولوگرام کا ٹائم آنے والا ہے کہ شخص خود ہولوگرام بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا. اب اسکرین نہیں ہوگی, آپ کسی سے بات کریں گے خود ہولوگرام میں آپ کے سامنے بڑا, آپ اسے بات کریں. یہ ہو گیا, اسٹارٹ ہو گیا یہ, اور اسی ہولوگرام پہ وہ حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے, یاد رکھیے گا. آپ نے کیا سمجھایا ہے دشمن کو, ہمیں اس نے کرکٹ کے میچ فٹ بال کے میچوں پہ لگایا ہوا ہے, اور خود وہ کیا کر رہا ہے, آپ کی سوچ سوچ سوچ, لیکن اسے نہیں پتا اس مکتب کے ایسے جوان بھی ہیں جو ان کی سوچوں کی حدودوں کو بھی پار کر چکے ہیں. خوب یہ سوچ, اللہ صلی اللہ محمد والم, خوب یہ یا علی. اب یہ آئمہ کے لیے ان کے اختیارات اتنے تھے, اب یہ ان کے لیے کوئی چیز تھی نہیں. تبھی تو مولا متقیان کہتے ہیں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اب لوگ یہیں پوچھتے رہے, پتہ نہیں بال کتنے ہیں, یہ کتنے ہیں, وہ کتنے ہیں. معرفت, اچھا ہم یہ سوچتے ہیں ہم ہوتے تو پوچھتے, معاف ایسا کبھی نہ بولے آدمی, ہم آج بھی ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا پوچھنا ہے. ہم بھی ہوتے اس زمانے میں, خدا نہ خواستہ ہم بھی ویسے ہی ہوتے, لیکن امام کہہ رہے ہیں پوچھو مجھ سے, میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اب یہ راستے آسمان میں کہاں ہیں, کیسے ہیں؟ تو آج دنیا نے اتنے ٹیلیسکوپوں کو جمع کر کے بڑی مشکل سے بلیک ہول کی تصویر کھینچی ہے, بڑی مشکل سے. بلیک ہول, بلیک ہول کون سے؟ وہ ہول ہیں جو اسپیس میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے ہیں. اب کیا ہیں, کیسے ہیں, یوٹیوب پہ پڑھ لیجیے گا, تھوڑا سن لیجیے گا. کتنی محنت کر کے اتنے سائنٹسٹوں نے مل کے اتنے سالوں بعد اس کی تصویر کھینچی ہے. اب اور صرف تصویر کھینچی ہے, ابھی کیا ہوگا, کیسے ہوگا, جائیں گے کیسے, یہ نہیں پتا. یہ ایک عالم, ایک گلیکسی, اس کے بعد کتنی گلیکسیاں, کتنا اسپیس ہے, کیا ہے, کسی کو. اور امام کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یہ امام کا جملہ ہے, کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے. یہ امام نے دل خوش کرنے کو یا نعرے کے لیے نہیں کہا تھا. عزیزان محترم, یہ امام عدل کا امام ہے, حق کا امام. یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے ہیں تو ان کا جانا کتنے سال لگ گئے, مگر دنیا میں کتنی دیر لگی تھی؟ صرف ان کے دروازے کی کنڈی کھٹک رہی تھی, بستر گرم تھا. تھوڑے سے عرصے میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آ گئے. امام, ہمیں کیا ہونا چاہیے, ہمیں کس مقام پہ ہونا چاہیے, باطنی بھی اور ظاہری بھی. امام یہی تو چاہتے ہیں. امام اس لیے تو بلا رہے ہیں ہمیں بار بار, آؤ سمجھو, اپنی قیمت سمجھو, تمہاری قیمت بہت بڑی ہے. ملکوت کی سیر کرو. ابھی میں انجولی میں پڑھ رہا تھا کہ زرارہ یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ائمہ کے صحاب کے بھی مراتب تھے, الگ الگ تھے. عالم زرارہ کے بارے میں زرارہ نے کہا کہ جامع کوثر کے بارے میں, کوثر کیسا ہے مولا؟ امام نے کہا پینا چاہتے ہو؟ ہاں مولا پینا چاہتا ہوں. کہا چلو, پکڑا کہا آنکھیں بند کرو, چند قدم چلے کہا آنکھیں کھولو. اب اس نے آنکھیں کھولیں, کیا دیکھتا ہے؟ سفید سے زیادہ, دودھ سے زیادہ سفید اور یاقوت سے زیادہ سرخ نہر بہ رہی ہے. اطراف میں سبزہ اور حوریں. امام نے اشارہ کیا کہ ایک ظرف میں کوثر لایا جائے. کوثر لایا گیا, صحابی کو دیا, اس نے پیا, کہتا ہے میں نے زندگی میں ایسا شربت نہیں پیا تھا. امام اسے کہتے ہیں یہ مومن کی کم سے کم قیمت ہے. یہ جو قیمت ہے کم سے کم مومن کی قیمت ہے. امام نے یہ, امام اور مجھے علامہ امینی یاد آ گئے کہ علامہ امینی جنہوں نے کتاب غدیر لکھی, کہ جو بہت بڑے عالم ہیں, جو امام مولا متقیان کے بارے میں ساری فضیلتیں شعر سب کو جمع کیا اور 40 سال میں یہ کتاب لکھی انہوں نے مولا متقیان پہ. چالیس سال میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ قیامت کا محشر ہے, لگے ہوئے ہیں لوگ قطار قطار کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں. مولا ان کو ظرف یعنی برتن میں سے کوثر پلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جیسے ہی میرے بابا کی باری آئی امام نے برتن رکھ دیا, اپنے ہاتھوں میں کوثر اٹھایا اور کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا ہے, ہم یہاں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے. یعنی کام کیا, امام کی معرفت تھی, امام کو جانتے تھے. یہ ہے. اور کیسی زندگی گزاری علامہ امینی نے, کہ وہ صدام کا دور ہے اور شخص کوئی فوجی ہے اس کا بیٹا مریض ہے, ڈاکٹروں نے منع کر سنا تھا یہاں رکھنا ہے یا گھر لے جانا ہے, وقت پورا ہو گیا ہے, وقت پورا ہو گیا. خوب بہر اولاد تھی, علامہ کو جانتا تھا, علامہ کو خط لکھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں آپ سے مجھے آپ اپنے مولا سے کہ جس کے لیے آپ ملک ملک شہر شہر جا کر ان کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں, مجھے اس سے میرا بچہ دلا دیں. یہ جیسے ہی نامہ علامہ امینی کے پاس آیا, علامہ امینی نے اس کو پلٹا, بسم اللہ لکھی اور کہا جاؤ مولا نے تمہیں تمہارا بچہ دیا. یہ نامہ ادھر گیا, یہاں ابا اوڑی نجف میں مولا کے حرم میں گئے, زیارت جامع پڑی اور صرف یہ کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے عزت رکھ لیجئے گا. دوسرے دن وہ بندہ تحفے تحائف لے کر کہ میرے بچے کو تو شفا مل گئی ہے. خوب یہ چیزیں ان کی بارگاہ میں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہے, چھوٹی ہے. آپ یہاں اپنے امام بارگاہ کے علم پہ منت مان لیں. ہماری والدہ خدا ان کی مغفرت فرمائے, اہل سنت ان کی بہت دوست تھے. ایک اہل سنت ان کی دوست تھی, ان کیا 8-10 سال سے یا 12 سال سے اولاد نہیں ہوئی ہوئی تھی, تو وہ اکثر کہتی تھیں کہ دعا کریں دعا کریں, آپ صحیح ہے دعا کریں. تو انہوں نے کہا اب ایک شرط ہے, میرے ساتھ علم پہ چلو. اور یہ ہماری اپنی زندگی کا واقعہ ہے. کہا میرے ساتھ علم پہ چلو, علم پہ جا کر میں منت مانوں گی, جب تمہیں اولاد ہو جائے تو یہاں پہ آ کے نیاز دے دینا. سادہ, جتنی ان کی معرفت تھی, عشق تھا, جتنا ان کی جانتی تھی, ان کو پتا تھا کہ اس درس سے کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں. اور عزیزان محترم زندگی میں گواہ رہے, ایک نہیں 4 بیٹے دیے عباس نے ان کو, 4 بیٹے. یہ تو آپ یہاں مانگ لیں, وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. ان کو دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. کمال یہ ہے کربلا لینے کا نام نہیں, کربلا دینے کا نام ہے. مولا آپ نے تو بہت کچھ دیا, میں کیا دوں آپ کو؟ یہی ہے نا مقام کربلا کا. امام نے اپنی زندگی میں کیا کیا. خوب آج آپ شبیہ تابوت, اس کی شبیہ تابوت ہے کہ جو امام حسن کا لاڈلا ہے, امام حسن کا لاڈلا ہے. یعنی کربلا دینے کا نام, یعنی امام حسن بھی اس وقت امام حسن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. ہاں حضرت ارن برال, آپ ابھی وقت ہے, ابھی آپ سنے گا. امام حسن کون ہے؟ وہ امام ہے, وقت کا امام ہے, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا فرماتے ہیں اگر عقل کو مجسم کیا جائے اور جسم کی حالت میں دیکھا جائے تو وہ حسن ہے. کتنی بڑی ہے عقل. عقل سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے انسان کے. اگر عقل مجسم ہو تو حسن بنتا ہے. یہ ہے امام حسن. امام حسن نے اپنی زندگی کیسی گزاری؟ 10 سال امام کی امامت ہے. 10 سال. 10 سال میں اگر کوئی امام حسین سے یہ پوچھتا کہ آپ کا امام کون ہے, تو امام حسین کہتے امام حسن میرے امام ہیں. یعنی جو حسین کا امام ہو اسے حسن کہتے ہیں. یہی تو خوبی تھی کہ نہ امام حسن کو حسین جیسا بھائی ملا, نہ حسین جیسا حسن کو بھائی ملا. حسن کو بھائی ملا. خوب بچپن کا واقعہ ہے نا دونوں کا, کیونکہ بہرحال وقت نہیں ملتا نا امام حسن پہ گفتگو کرنے کے لیے, اس لیے میں تاکہ ہم ذکر کریں مولا کا بھی اپنے. کہ یہ نہ ہو کہ امام حسن یقیناً نہیں ایسا کہتے ہوں گے, لیکن بہرحال ہم ناقص ذہن ہیں کہ ایک بیٹے کا اتنا ذکر ہے اور دوسرے کا ذکر کیسا. ایسا نہیں ہے, دونوں امام ہیں. رسول خدا کہتے ہیں قیاماً و قعوداً, چاہے کوئی کھڑا ہو چاہے کوئی بیٹھے, دونوں امام ہیں. یہ ہماری کم علمی اور غلطیاں ہیں کہ جس کو ہم صحیح طرح نہیں کر سکتے. بچپن کا واقعہ ہے, دونوں میں آپس میں مختلف جو ہے وہ حضرت سیدہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں چیزوں کے مختلف, نماز سے کبھی وضو سے کبھی کچھ تربیت کر کے دونوں کو عطا ہو رہا ہے, دونوں کو چیزیں مل رہی ہیں, دونوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی مقابلے میں کبھی نہ کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے. عجیب گھرانہ ہے یہ. یہاں بچپن سے وہ مقامات ہیں جسے ہم درک نہیں کر سکتے. احترام ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا بہت زیادہ ہے, اور یہ اس وقت نظر آیا کہ جب امام حسن کا آخری وقت آیا. امام حسن مدینہ میں زہر کی شدت جگر کے کلیجوں کو الٹ رہی ہے. سب جمع ہیں, زوجہ سے کہا ام فروہ قاسم کہاں ہے, قاسم کو لاؤ. قاسم آئے, چھوٹے سے ہیں, قاسم کے بدن کو چوم رہے ہیں, کبھی ہاتھوں کو کبھی گردن کو کبھی بدن کو, اور قاسم سے مخاطب ہوئے. کہا بیٹا زندگی میں کبھی کوئی بہت مشکل وقت آ جائے, بہت مشکل, اور کچھ چارہ نہ ہو پائے, تو یہ ایک تعویذ میں تمہیں باندھ رہا ہوں, اس کو کھول لینا. امام حسن آخری وقت سب رو رہے ہیں, امام حسین بھی رو رہے ہیں. امام حسین کو روتا ہوا امام حسن سے دیکھا نہ گیا. کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لا یومک یا ابا عبد اللہ, لا یوم, آپ جیسا دن کوئی دن نہیں ہے. اللہ اکبر. وقت گزر گیا, حضرت قاسم بڑے ہو رہے ہیں. اب حضرت قاسم کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل دن آیا ہی نہیں, اور کیسے آتا؟ حسین جیسا چچا ہو, عباس جیسا چچا ہو, کبھی مشکل آ سکتی تھی؟ امام حسین نے اپنے بھائی کے یتیم کو نازوں سے پالا. وقت گزر گیا, کاروان کربلا آ گیا, شب عاشورہ. امام سب کو ان کے مقام بتا رہے ہیں, آپ شہید ہوں گے, آپ شہید ہوں گے, آپ یہاں ہوں گے. اب یہ بچہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا سب سن رہا ہے. بنی ہاشم کے بچے کی معرفت دیکھیں آپ, یہ ہے. ہم 13 سال کے بچے سے کیا لے رہے ہیں, اور خود 13 سال کا بچہ ہمیں شب عاشورہ کیا بتا رہا ہے, کیا معرفت دیکھیں اس بچے کی. بچہ اٹھا, چلتا ہوا چچا کے پاس پہنچا. مولا, چچا جان, کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ اللہ, عشق شہادت, عشق شہادت. امام آگے سے پوچھتے ہیں، امام جانتے ہیں، امام پوچھتے ہیں آپ کے لیے موت کیا ہے؟ آگے سے جو جملہ بولا اس بچے نے، معرفت دیکھیں، نگاہ دیکھیں، جو میں کل آپ کو کہہ رہا تھا، نگاہ کائنات پہ کیسی حضرت قاسم کی، ہمارے 13 سال کے بچے کی نگاہ کہاں اور اس 13 سال بچے کی نگاہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ کہا چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، یعنی کوئی خوف نہیں. کہا بیٹا باری آئے گی، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. اب جب قاسم کا یہ سننا تھا تو غیرت بنی ہاشم سے رکا نہ گیا، کہا چچا جان کیا یہ لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، ہم خود علی اصغر کو لے کر میدان میں جائیں گے. ہاں زاداران محترم، اجرکم اللہ، خدا آپ کے گریے کو، آنے کو قبول کیجئے. جس طرح آپ نے علی اصغر کے جنازے کو کل اٹھایا ہے نا، آج شبیہ قاسم کو بھی اسی طاقت سے اٹھائیے گا. ہاں زاداران محترم، روزے عاشورہ آ گئی، ایک ایک بدن آ رہا ہے، بدن آ رہے ہیں نا، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. آرام سے سنتا، روزے عاشورہ سخت تھا، امام حسین کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجنا آپ کے سامنے. مولا نے کس طرح علی اکبر کو بھیجا ہے آپ جانتے ہیں، کس طرح علی اکبر کا جنازہ واپس آیا آپ جانتے ہیں. اون و محمد گئے، ایک ایک کر کر سب جا رہے ہیں، بنی ہاشم کے جوان جا رہے ہیں، اصحاب جا رہے ہیں. مقام دیکھیں آپ، ان کی گفتگویں دیکھیں، یہی تو کمال ہے. کربلا کسی اور طرف متوجہ کروا رہی ہے. مقام دیکھیں کہ شاید وقت نہ ملے، میرے ذہن میں یہ مصائب آ گئے، پڑھتے چلے جائیں پھر پتہ نہیں ہم پڑھ پائیں نہ پڑھ پائیں. ہاں عزادارن محترم، مقامات ایسے ہیں کہ جب ایک گرتا ہے، مسلم جب گرے ہیں تو حبیب پہنچے ہیں. حبیب کیونکہ مسلم کی دوست ہیں، کیا کہتے ہیں مسلم، کوئی وصیت ہے شاید ہم بچ جائیں، حالانکہ جانتے ہیں حبیب بچیں گے نہیں، لیکن پھر بھی کوئی وصیت ہے. مقام دیکھیں مسلم کیا کہتے ہیں. مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آپ مقام دیکھ رہے ہیں اپنے امام پر کس طرح قربان ہیں یہ، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو. اب یہ بچہ دیکھ رہا ہے، آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں، چچا جان ہماری باری کب آئے گی؟ چچا کہہ رہے ہیں قاسم تم حسن کی نشانی ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو. اللہ اکبر. پھر قاسم آتے ہیں، کہاں نہیں. اب قاسم پریشان ہے کہ شوق شہادت، عشق ملاقات پروردگار لبریز ہے وجود میں، قاسم سے رہا نہ گیا. قاسم ایک عجیب سی حالت میں خیمے میں گئے، ماں نے قاسم کو دیکھا، قاسم کیا ہوا؟ کہا اماں جان چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں جانے کی. اب یہ سننا تھا ماں کا، کیا مائیں ہیں کربلا کی، سلام ہو ان کی عظمتوں پر. ماں کہتی ہے قاسم تمہارے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا، کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کھولنا. قاسم اس سے بڑا مشکل وقت نہیں ہوگا زندگی میں. اب جب تعویذ کھولا تو کیا دیکھا، بابا کی تحریر ہے. کہا بیٹا قاسم جب دیکھنا تمہارا چچا دشت میں چاروں طرف سے دشمن اس کو گھیر لے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے سے پیچھے مت ہٹنا، اور ہاں اگر تمہارے چچا تمہیں اجازت نہ دے تو اتنی دفعہ جانا کہ مان جائیں. اب جب یہ قاسم نے دیکھا، قاسم کے چہرے کا رنگ کھل گیا، امید مل گئی. اب جب قاسم خیمے سے نکلے ہیں نا، تو اب قاسم کے چلنے میں فرق آ گیا. اب جب امام حسین نے حضرت قاسم کو دیکھا, امام تھے سمجھ گئے, کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہا چچا جان میں بابا کی سفارش لے کر آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم اللہ. ہاں زیادہ رنبت, بس تحمل کیجئے گا, تحمل کیجئے گا. بڑی شان و شوکت سے قاسم کے اس تابوت کو برآمد ہونا ہے کہ کہیں میرا مولا امام حسن یہ نہ کہے کہ علی اصغر کے جنازے تو بڑے شوق سے اٹھے اور قاسم کا نہیں, ثابت کر دیں کہ حضرت قاسم بھی اتنے ہی پیارے ہیں. ہاں صبر کر کر, تحمل کر کر اس مقام تک پہنچنے دے جہاں پر جانا ہے. ہاں حضرت قاسم لائے. حضرت مقتل کہتا ہے حضرت قاسم کو امام حسین نے آغوش میں لیا, دونوں نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کر گر گئے, غش کھا کر گر گئے. اٹھایا قاسم کو, قاسم کو اٹھایا, قاسم کو خیمے میں لے جا کر امام حسن کی دستار حضرت قاسم کے سر پر پہنائی ہے. چھوٹا ہے نا لباس, ذرا نہیں آ سکتی, لوہے کا لباس نہیں آ سکتا, سر پر بھی وہ خال نہیں آ سکتا. روشن, اتنا چمکتا ہوا چہرہ ہے کہ دیکھنے والوں نے کہا بنی ہاشم کا چراغ جا رہا ہے. سوار ہوا, حسن کی اولاد ہے, دشمن پہ ویسے وار کیے کہ ایک ایک کر کر کئی کو نابود کیا, واصل جہنم کیا. مگر دشمن بڑا مکار, سامنے سے نہیں آ سکتا تھا, پشت سے تلوار نکالی اور قاسم کے سر پر تلوار کو چلا. کچھ نہیں تھا نا, تلوار اپنا اثر کر گئی. 13 سال کا بچہ ہے, سنبھل نہیں پایا, گھوڑے سے نیچے آیا ہے. بعض بیان کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کی غیرت تھی جو گوارا نہیں تھی, جھکی تو ایسے گرز پڑے کہ امام نیچے آئے. جیسے ہی حضرت قاسم نیچے آئے نا تو اس لائن نے سوچا کہ میں فوراً اس گردن کو تن سے جدا کروں. امام دیکھ رہے ہیں, امام نے تیزی سے اپنی سواری کو دوڑایا اور اس لائن کے ہاتھ کو کاٹ دیا. اب اس نے شور مچایا, بچاؤ مجھے بچاؤ. اس شور نے دشمن کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. سن سکیں گے؟ حضرت قاسم زمین پر ہیں, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. اب جب دھول چھٹی ہے تو قاسم کے بدن پر گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن کو پامال کر دیا تھا. مقتل کہتا ہے قاسم کو جب اٹھایا ہے نا مولا نے تو قدم ہیں جو زمین پر لکیر مار رہے ہیں. ہاں آزادار, بس آخری منزل, آخری منزل, بس رونا آئے تو روتے رہیے گا, روتے رہیے گا. بدن خیموں پہ پہنچا ہے, روزے عاشورہ گزری ہے. روزے عاشورہ گزرنے کے بعد, اثر عاشورہ کے بعد کچھ بیبیوں نے صدا سنی, کوئی آواز آ رہی ہے. کہا کیسی آواز ہے؟ کہا گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. شاید کوئی آواز آئی ہو کہ ام فروہ کو نہ پتا چلے. کیوں؟ کہا کہ یہ وہ بدن ہے جو دوسری دفعہ پامال ہونے جا رہا ہے. ہائے قاسم,